برحمتك يا ارحم الراحمين. توجہ فرمائیے، کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:45 پر ہوگی، فجر کی نماز کل سے انشاءاللہ 5:45 پر ہوگی. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، کل میں نے نماز کی شرائط کو بیان کیا تھا اور ان شرائط میں صرف چار کا بیان ہوا تھا، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور ستر کا ہونا، یعنی ستر پوشی، یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ شرائط نماز میں سے ہیں. لازمی بات ہے کہ نماز کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں. اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے، قبلے کی طرف منہ ہونا، یعنی قبلہ رخ ہونا. ہمیں حکم یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو. ویسے تو اللہ رب العزت، ہم جدھر بھی منہ کریں ادھر اللہ رب العزت کو ہم موجود پائیں گے، لیکن ہمارے اطمینان کے لیے اور ہماری تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ تاکہ تم نماز پڑھ سکو. ورنہ یہ حیات عجیب سی لگے گی، کسی کا رخ مشرق کی طرف ہو، کسی کا مغرب کی طرف ہو، کوئی شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی جنوب کی طرف. اس طرح سے ایک بے ترتیبی اور بد نظمی محسوس ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سب کو ایک ہی طرف منہ کرنے کا حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. یہاں کچھ مسائل سامنے آتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا قبلہ کدھر ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ تو شریعت نے اس کے لیے ہمیں یہ کہا کہ تم تحری کرو، سوچو بچار کرو، یعنی کچھ وقت کے لیے اپنے دماغ پر زور ڈالو کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، سورج کدھر سے نکل رہا ہے، کدھر غروب ہو رہا ہے، سایہ کس طرف جا رہا ہے، کم کدھر ہو رہا ہے، زیادہ کدھر ہو رہا ہے. تو تھوڑی سی اگر تم دماغ پر زور ڈالو گے، سوچو بچار کرو گے، تو تمہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. پھر تمہارا دل جس طرف گواہی دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. ایسی صورت میں اگر تم نے غلط بھی پڑھی تو نماز ہو جائے گی. یعنی ہم نے سوچو بچار سے کام لیا اور ہمارے دل نے جدھر گواہی دی ہم نے منہ کر کے نماز پڑھ لی. بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے جو نماز پڑھی تھی وہ تو غلط، قبلہ ادھر نہیں تھا، تو تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. اور بغیر تحری کے اگر نماز پڑھیں گے، کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کر دے، درمیان میں کوئی آ گیا اس نے کہا بھائی تم غلط پڑھ رہے ہو، تو جو پڑھی تھی اب تک وہ بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم نے سوچو بچار سے کام نہیں لیا اور ویسے ہی جو نماز شروع کر دی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کرے، اور عمل یہی. البتہ اگر بغیر تحری کے ہم نے نماز پڑھی، صحیح سمت میں پڑھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے صحیح سمت میں نماز ادا کی تھی، تو نماز ہوگا، یہ اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹرین میں آدمی سفر کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ٹرین کے اندر برتھ کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ برتھ کا رخ جو ہے وہ شرقن اور غربن نہیں ہوتا، بلکہ شمالن جنوبن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹرینیں چلتی ہیں زیادہ تر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں، تو ان میں جو برتھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ یقیناً شمال اور جنوب کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے. اب آدمی اس میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کسی کا رخ شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف. یاد رکھیے کہ یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. اس میں بھی اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اتنی جگہ ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے. کھڑے ہو کے اگر پڑھنے میں اس کو خطرہ ہے کہ میں گر پڑوں گا، پھر ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ پڑھے قبلے کی طرف منہ کر کے، کیونکہ آپ دائیں بائیں اگر کھڑکیوں میں نظر ڈالیں گے تو ہم جہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسجد ہمیں دائیں طرف بائیں طرف نظر آ جاتی ہے. اس طرف اگر ہم غور کریں تو ہمیں قبلے کا رخ بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جیسے کہ میں نے کہا، عام طور پر ٹرین جو ہے مشرق مغرب کی جانب چلتی ہے، اس لیے زیادہ تر یا تو جو ہے وہ ہم مغرب کی طرف اگر منہ کریں گے تو یقیناً ایک ہی سائڈ ہے. البتہ بعض اوقات ٹرین گھومتی ہے، تو اگر گھوم رہی ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ گھوم رہی تو آپ بھی گھوم جائیں، نماز کے دوران گھوما جا سکتا ہے اگر بھی پتہ چلے. اسی طرح کشتی کا معاملہ ہے، کشتی میں عام طور پر ہچکولے چونکہ وہ لیتی ہے، اس لیے کم لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ مجھے ایک دفعہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، ہم نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی تھی الحمدللہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت بھی آدمی گر سکتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہو پھر بیٹھ کر پڑھے تاکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے. تو ٹرین کا بھی حکم یہی ہے، اگر آدمی اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ لے, اور اگر کھڑے ہو کے پڑھنے میں خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ کوئی ایسا اسٹیشن آنے والا ہے جہاں اتر کر ہم دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ چار والی دو ہو جاتی ہیں سفر میں, تو اس لیے آسانی اور سہولت ہے, تو وہاں اتر کر نماز پڑھ لیں پھر احتیاط کے ساتھ. اور اسی طریقے سے اگر وضو نہیں ہے تو وضو بھی کریں گے, تیمم کر لینا کافی نہیں ہوگا. عام طور پر اسٹیشن پہ نل کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وضو کیا جا سکتا ہے, یا خود ٹرین میں ہی پانی ہوتا ہے تو آدمی وضو کر سکتا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبدالمجید انور صاحب, ان کا انتقال ہو گیا اب تو, لیکن وہ ماشاء اللہ جب بھی سفر کرتے تھے ٹرین میں تو فرماتے تھے, بھی میں نے دیکھا کہ ہر آدمی مفتی ہوتا ہے, تو ٹرین میں ایک صاحب جو ہے وہ اسی طرح برتھ پر بیٹھ کر اور رخ جا اس کا شمال کی طرف تھا نماز پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ چچا اگر آپ رخ سیدھا کر لیتے قبلے کی طرف زیادہ اچھا تھا. تو انہوں نے پنجابی آدمی تھے تو زبان میں اپنے پنجابی بابا جی تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ مولویوں نے دین نو بڑا تنگ کیتا ہے, یعنی مولویوں نے دین کو بڑا تنگ کر دیا. تو انہوں نے کہا, میں نے اس کو جواب دیا کہ اتنا کھلا بھی نہیں جتنا تم نے کیا ہوا ہے, تو ہم نے جتنا کھلا کر دیا ہے اتنا بھی نہیں. آدمی دین کے مسائل ہیں, حدود ہیں, قیود ہیں, تو آدمی کو مسائل کو معلوم کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا پڑھ لیا, جیسے چاہے کر لیا, اپنی عقل تھوڑی دوڑانی چاہیے, شریعت کے مطابق عمل کرے. اسی طریقے سے فرمایا, ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں لوٹا لے کے نیچے اترا, ٹرین جو ایک جگہ کھڑی ہوئی, اور پانی لے کے وضو کیا اور دو رکعت پڑھ لی. 20 منٹ گاڑی وہاں کھڑی ہوتی تھی, غالباً خانے والے کا اسٹیشن تھا یا کوئی تھا, تو نماز پڑھ کے جب میں اندر داخل ہوا تو ایک بابا جی کہنے لو جی مولوی جی نے تو نماز بھی پڑھ لی. تو انہوں نے کہا, بھائی مولوی کا حرم علی تمہیں برا لگتا ہے, یہ لے لوٹا تو بھی پڑھ لے, تجھے کسی نے منع کیا؟ تو بات یہ کہ اعتراض کرنا ہماری فطرت بن گئی. تو بات یہ جو مسئلہ ہے اس مطابق عمل کرنا چاہیے. تو یہاں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے, پانی نہیں تھا مسجد میں, وضو خانے میں, آج سے کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے, تو ایک صاحب تھے, وہ سب کو کہتے ہیں تیمم کر لو تیمم کر لو, تو ایسا نہیں ہوتا. قرب و جوار کے اندر پانی موجود ہے, اپنے گھر پہ بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. 1 کلومیٹر تک دائیں بائیں اگر کہیں پانی نہ ہو تو پھر اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ مسجد میں پانی ختم ہو گیا تو آدمی جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, ایسی صورت میں تیمم نہیں کیا جائے گا, بلکہ آدمی اپنے گھر واپس جائے یا قرب و جوار میں کہیں اگر پانی مل جائے یا کوئی پانی دے دے تو پانی لے کر وضو کرے پھر نماز پڑھے. تو مسائل کو سیکھنا چاہیے, مسائل سیکھیں گے نہیں تو آئے گا نہیں, بلکہ دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ گئے اور جناب کھڑا کھٹ اپنی انگلیوں گھمانے لگیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر رفتار بنتی ہے, بعض اوقات 1 منٹ میں 7 الفاظ بھی آدمی تحریر کر لیتا ہے, اور جس کو کچھ نہیں آتا تو ایک دم ادھر دیکھے گا, ایک دم ادھر دیکھے گا, پتا چلا کہ اس نے 1 منٹ کے اندر 3 لفظ لکھے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے نا, تو مسائل کے اندر آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ مسائل سیکھے. بہرحال یہ میں نے بتایا, قبلہ رخ ہونا, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے, جہاں تک امکان ہو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھے. جہاں علم نہ ہو سکے تو میں نے بتا دیا, وہاں تحری کرے, راستہ بند نہیں ہے, تحری کرے, سوچو بچار سے کام لے, پھر دل جدھر گواہی دے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے, غلط بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ نماز ہو جائے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جو وقت کا ہونا, یعنی ہم جب نماز پڑھیں تو نماز کا وقت بھی تو ہو. پتہ چلا کہ حیدرآباد جانا ہے تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لی, تو ایسا نہیں ہوتا. نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے وہ تم پر فرض کی گئی ہے اپنے وقت میں, اوقات میں, تو جب وقت ہو نماز کا پڑھیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سفر میں جو ہے نا وہ دو نمازیں پڑھ سکتا ہے آدمی, مغرب بھی پڑھ سکتا ہے عشاء سے پہلے ہی, اور یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو احناف ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں, ان کے نزدیک سفر ہو یا حضر ہو دو نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. صورتاً جمع کر سکتے ہیں, حقیقی معنی میں جمع نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ظہر کا وقت ہو اور آپ نے سفر کرنا تو ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہم جب دیار عرب جاتے ہیں, عرب ممالک میں, تو وہاں عام طور پر وہ لوگ اپنے مسلک کے مطابق وہ جمع کر لیتے ہیں, ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیتے ہیں یا عصر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ان کا مسلک اپنا ہے, ہم انہیں غلط نہیں کہتے, اس لیے کہ وہ اپنے مسلک یعنی یا تو وہ حنبلی ہیں یا شافعی ہیں, اس کے اعتبار سے کرتے ہیں. تو یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رخ متعین کیے ہیں. اب دین کو جس کو جو سمجھ میں آ گیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں, لیکن جو آدمی خواہشات نفسانی پورے کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو پھر یہ غلط ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو مثلاً ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ اپنا سفر جاری رکھتے تھے, یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ جاتا تھا, پھر آپ وہاں پر اترتے تھے, آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے, جب ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے عصر کا وقت داخل ہو جاتا تھا, آپ اسی وقت پھر عصر بھی پڑھ لیتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں صورتاً جمع ہونا, یعنی صورت ایسی ہو گئی کہ بظاہر دو نمازوں کو جمع کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی گئی. ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا, عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا, البتہ ظہر میں تاخیر کر دی تاکہ عصر کے قریب ہو جائے, لیکن وقت باقی تھا اتنا کہ چار رکعت آدمی یا دو رکعت پڑھ سکتا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے عصر پڑی جب عصر کا وقت داخل ہو گیا. اب چاہے وہ دو منٹ یا پانچ منٹ کے بعد پڑی, جب وقت داخل ہو گیا تو یہ صورتاً جمع کہتے ہیں. جمع حقیقی سے صرف حج کے موقع پر ہوتا ہے, جمع حقیقی یعنی حقیقی معنی میں دو نمازوں کو جمع کرنا. جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو مسجد نمرہ میں جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے. تو حج کا موقع ایسا ہے کہ جہاں حقیقی معنی میں جمع ہوتی ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ یہ خود میں اپنے ساتھ گزرا ہوا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پر جب پہنچا تو لازمی بات ہے ذہن تو یہی کہتا بھائی جماعت سے نماز پڑھیں, لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں پڑھوں کیسے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ظہر پڑھ رہا ہے یا اثر پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں تو ظہر کے وقت میں اثر بھی پڑھ رہے ہیں. اب میں ابھی ظہر پڑھنی ہے میں نے, تو میں اب ان کے پیچھے اگر اقتدا کروں تو یقیناً پھر اثر کی ایک میں ظہر پڑھنا چاہوں گا اور وہ اثر پڑھ رہے ہوں گے تو نماز تو نہیں ہوگی میری. تو اس لیے کہ میرے مسلک کے اندر اور ذہن کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح وہاں اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہو تو نفل کے ساتھ وہ لوگ فرض پیچھے پڑھ لیتے ہیں, پھر کسی نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو, اگر ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا دوسرا آگے اس کو آگے کرتا ہے اور نیت باندھ لیتا ہے. تو ان کے ہاں ماشاءاللہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا دین بہت زیادہ کھلا ہے تو کھلا ہی ہے, تو اس میں بہرحال حدود و قیود ہے, اس لیے اطمینان کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. اور خدا نہ کرے کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے, آپ اپنی نماز خاموشی سے پڑھ لیں کسی کے الجھے بغیر اور کسی سے مناظرہ کیے بغیر یا کسی سے لڑے جھگڑے بغیر, کیونکہ لڑنا جھگڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ اگر پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے اس کو, آپ اس کو مت چھیڑیں. تو بہرحال جمع حقیقی جو ہے صرف حج کے موقع پر ہوتی ہے, اور وہاں دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر کے وقت جب ہوتا ہے تو عصر بھی اس وقت پڑی جاتی ہے, پھر جب مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز تم آپ نہیں پڑھیں گے. یہاں پر عرفات کے میدان میں ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ ہم چل پڑتے ہیں اور مزدلفہ جب پہنچتے ہیں تو عشاء کے وقت میں مغرب پڑی جاتی ہے. تو مغرب اور عشاء ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور ظہر اور عصر کو عرفات میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک صورت ہوتی ہے حج کے موقع پر جہاں پر دو نمازوں کو حقیقی معنی میں جمع کر کے پڑھا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ سفر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صورتاً نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے, حقیقتاً نمازوں کو جمع نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے اپنے وقت میں نمازوں کو پڑھا جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے تو یہ وقت کا ہونا. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ بات اب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دو نمازوں کو جمع کس طرح کیا جاتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ شرائط میں سے وہ یہ ہے نیت کا ہونا. نیت کا مطلب یہ ہے ہم نے نیت کو بڑا مشکل بنا دیا. ہم جب نیت کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض رات بےچارے ہکلاتے ہوئے نیت کرتے ہیں تو بعض اوقات تکبیر تحریمہ بھی نکل جاتی ہے, بعض لوگوں کی آدھی سورہ فاتحہ نکل جاتی ہے اور وہ بےچارے بس ابھی نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی پیچھے امام کے اور واسطے اللہ تعالیٰ کے, اور یہ لمبی چوڑی نیت کرتے ہوئے جب تک وہ کرتا تکبیر تحریمہ نکل گئے, بعض دفعہ سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ نکل گئے. دیکھیے گھر سے آپ جب نکلے فجر پڑھنے کے لیے یہی نیت, دین آسان ہے بالکل, ہم نے مشکل بنایا. گھر سے آپ نے نکلے اور ذہن میں یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے جا رہا ہوں, اب آپ آ کے اللہ اکبر امام کو پائے آپ فوراً اللہ کے نماز میں چلے جائیں, ہو گئی نیت تو آپ کی, گھر سے چلے تو فجر کی نماز پڑھنے چلیں. اور اس کا اثر آپ کو کہاں ہوگا کہ آپ گھر سے چلے مثلاً ظہر کی نماز پڑھنے لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ عصر کی نیت کرتا ہوں میں نماز عصر کی, تو پھر بھی ظہر ہی ادا ہوگی اس لیے کہ عصر کا تو وقت ہی نہیں ہے. اور آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں, زبان سے نکل گیا اثر, تب بھی وہ ظہری ادا ہوگا. تو اس لیے نیت کا اتنا بڑا فرق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ نے جو نیت کر لی اچھے کام کی, مثلا یہ کہ میرے پاس 10 روپے ہیں میں انہیں خیرات کروں گا, ابھی آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کی نیت ہوئی, 10 روپے کا ثواب مل گیا آپ کو. اب یہ نہیں کہا کہ خیرات نہ کریں, جو نیت کر لی اس کے مطابق کر لیں. لیکن اگر بالفرض ایک آدمی نے کہا بھی رات کو تہجد پڑھوں گا, آنکھ نہیں کھلی, تو انشاءاللہ تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ نیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی نیت جب کریں گے تو عمل کرنے سے پہلے اس کا ثواب مل جاتا ہے آپ کی نیت پر, بشرطے کہ وہ نیت خلوص نیت کے ساتھ ہو اور آپ کے واقعتا یہ ہو کہ ارادہ کہ میں نے نماز جو ہے وہ تہجد کی آج پڑھنی ہے لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی, یا کسی دن نفلی روزہ رکھنے کی نیت کی تھی نہیں کھل سکی آنکھ, تو آپ نے پھر روزہ نہیں رکھا ہے, جو بھی ہے لیکن نیت کرنے سے آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا. یا آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا, نیت کر لی لیکن کوئی موقع نہیں مل سکا, لیکن نیت پر انشاءاللہ اجر و ثواب مل جاتا ہے. تو بہرحال گھر سے آدمی جب چلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں فجر یا ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ نیت کافی ہے. بہرحال پھر بھی اگر مسجد میں اگر وہ جو ہے وہ زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں ہے, اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے, پھر وہ چیز بدعت بن جائے گی کہ بھئی ایک چیز ضروری نہیں ہے ہم اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں, زبان سے کہہ دیا کافی ہے. لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا تاکہ عملاً مجھے تیقن ہو جائے خوب, تو اس میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ بعض جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ تلفظ بہا بدعت, کہ نیت کا زبان سے تلفظ کرنا یہ بدعت ہے. اس لیے آپ کی نیت جب دل میں ہو تو یہ کافی ہے. البتہ جب نماز پڑھے تو نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی, پیچھے اس امام کے یہ نہ کہے, ہو سکتا ہے اس امام کا وضو ٹوٹ جائے, دوسرا امام آ کے بنا کر رہا تو آپ نے تو نیت اس امام کے پیچھے کی تھی, وہ تو چلا گیا, اب جو دوسرا امام آیا تو نیت کب کریں. اس لیے ایسی صورت میں صرف کریں پیچھے امام کی, اس کے لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دل کے اندر بھی اتنا کافی ہے کہ امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں. ہمارے یہاں جنازے میں لوگوں نے ایسی رسم بنا دی ہے کہ روزانہ جنازے ہوتے ہیں تقریباً, یہاں کیا پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں, لیکن ان کو اللہ کے بندوں کو نیت ہی نہیں آتی. نماز 5 وقت پڑھتے ہیں تو یہاں کوئی بلند آواز سے نیت نہیں سکھاتا, لیکن جب جنازہ ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ ایک صاحب کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہ بھئی نیت جو ہے وہ واسطے اللہ تعالیٰ کے, اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود نبی کریم کے لیے, اور دعا واسطے اس میت کے, یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے جب یہ نیت کر لی کہ میں نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں, نیت ہو گئی. اب مرد کی ہے تو آپ کو نماز جنازہ کی دعا آنی چاہیے, جو نہیں آتی تو کرنے کا کام وہ تو ہمیں آتا نہیں ہے کہ ہم دعا پڑھیں. میت اگر مرد ہی ہے تو مرد کی دعا پڑھے, عورت ہے تو عورت کی پڑھیں, اور ورنہ پھر جو دعا ایسی آتی ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترک ہے, جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. اب میت اگر مرد ہے تو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ, ان صیغوں کے ساتھ. لیکن اگر وہ عورت ہے تو اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا, یہ پوری اس کے صیغے تبدیل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے لڑکا, تو اس کی نیت الگ ہے, اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا, تو سب جگہ ہو آئے گا. لیکن اگر وہ بچی ہے چھوٹی نابالغ تو اللہم اجعلہا لنا, تو جیسے انگلش میں ہی اور شی کا فرق ہوتا ہے ایسی عربی زبان میں ہو اور ہا کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں سیکھنے سے آتی ہیں. جب آدمی کو نماز جنازہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی موقع ملتا ہے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرنے والا ہوگا. تو اس لیے اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. آپ کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, ایک ایک حرف کر کے سیکھیں, لفظ کر کے سیکھیں, انشاءاللہ ایک دن میں نہیں, دو دن میں نہیں, مہینے میں آ جائے گا, تو سودا برا تو نہیں ہے. آپ کو ایک مہینے میں اگر نماز جنازہ آ گئی تو اس میں کیا خرابی ہے بھائی, 60 سال میں نہیں آئی, ایک مہینے میں سیکھ لیا آپ نے. تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بڑا مناسب موقع اس وقت جن کو آتی ہے, تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ کچھ حضرات ایسے بیٹھے ہیں جو عالم بھی ہیں, ان سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں. مجھ سے اگر کہیں گے تو میں بھی نشاندہی کر دوں گا, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ سیکھیے اور جو ہے اس کو زندگی کے اندر معمول بنائیے. اور بڑا اچھا کسی نے ایک جملہ کہا, جو چیز معلوم ہے اسے معمول بنا لو, جو چیز معلوم ہے اسے معمول بنا لو تو بھولو گے نہیں کبھی بھی. جو معلوم ہے نا, معلوم ہو گیا بھائی یہ دعا ہے, اب اگر معمول بنا لیں گے تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا تو بھول جائے گی. تو معمول بنا لیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے. بہرحال یہ شرائط نماز میں نے سب بیان کر دی. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, اور اسی طریقے سے ستر کا ہونا. اور میں نے بتا دیا مرد اور عورتوں کا دونوں کا ستر الگ الگ ہے. اور اسی طریقے سے قبلہ رخ نماز پڑھنا, نماز کا وقت ہونا اور نیت. یہ چند چیزیں تھیں جو شرائط کے طور پر, یعنی نماز سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ارکان اور فرائض کو بیان کیا جائے گا. تو کوشش کریں کہ یہ جو شرائط ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں, اور تھوڑی محنت کر کے ایک دوسرے سے اگر پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ بعض کا جو ہے وہ دماغ تیز ہوتا ہے, فوراً حفظ بھی کر لیتے ہیں, وہ یاد بھی کر لیتے ہیں. تو جن کا ذر کمزور ہے وہ ان سے یاد کرنے کی کوشش کریں. جن کا دماغ ماشاءاللہ تیز ہے, ذہین ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ شب قدر کی رات تھی جو گزر گئی, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اگر آپ کے علم میں شب قدر کی رات تھی تو اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما. اور یا اللہ باقی جو ایام ہیں اور راتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اپنے حکموں کے مطابق اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.